بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الشريك من شريكه 1 شريك اپنے دوسرے شريك کو بيع کرے جس کو ہماری اصطلاح میں پارٹنر کہتے ہیں کہ ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے بیع کرے اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مشاع یعنی مشترکہ چیز جو چیز دو آدمیوں کے درمیان میں مشترک ہوتی ہے ایسی چیز کا ہبہ امام صاحب کے نزدیک صحیح نہیں ہے البتہ بیع کو امام صاحب جائز قرار دیتے ہیں کہ بیع جائز ہے اب یہ مشترکہ چیز قابل تقسیم ہو یا قابل تقسیم نہ ہو اپنے شریک کو بیچ سکتے ہیں تو جو چیز مشترکہ ہوتی ہے وہ چیز قابل تقسیم ہو یا قابل تقسیم نہ ہو اپنے شریک کو بیچ سکتے ہیں مثلا غسل خانہ ہے دو آدمیوں کے درمیان میں مشترک ہے تو یہ قابل تقسیم چیز نہیں ہے چونکہ ایک غسل خانے کو تقسیم کرنے جائیں گے تو دونوں شریک کے لیے ناقابل انتفاع ہو جائے گا یعنی دونوں شریک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور اگر غلہ ہے مثلا تو وہ غلہ دو شریکوں کے درمیان میں مشترک ہے تو اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ آدھا غلہ ایک شریک لے لے وے دوسرا آدھا غلہ دوسرا شریک لے لے وے یہ ہو سکتا ہے تو جو چیز قابل تقسیم ہو یا جو چیز قابل تقسیم نہ ہو قابل تقسیم ہونے کی مثال ہے غلہ وغیرہ اور ناقابل تقسیم کی مثال ہے غسل کھانا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی مشترکہ چیز کو ہبہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی بیع تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اس مسئلے سے ایک دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور ائمہ ثلاث کے نزدیک امام شافعی امام احمد امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک شفا صرف نفس مبیع کے اندر شریک کو ملتا ہے یعنی جو نفس مبیع میں شریک ہوتا ہے اسی کو حق کے شفا ملتا ہے یہ امام بخاری اور ائمہ ثلاث کا مسلک ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تینوں قسم کے شریک کو حق کے شفا ملتا ہے تین طرح کے شریک آپ نے فقہ میں پڑھے ہیں نمبر 1 شریک فی نفس المبی نمبر 2 شریک فی الجار اور تیسرا جار محض ایک حقوق کے اندر جار ہوتا ہے اور ایک دوسرا نفس سے جار ہوا کرتا ہے تین قسم کے لوگوں کو حق کے شفا احناف کے یہاں ملتا ہے تو نفس مبی میں شریک کو بھی شفا ملتا ہے حقوق کے اندر جو شریک ہے اس کو بھی شفا ملتا ہے، اور نفس جار کو بھی احناف کے نزدیک حق کے شفا ملتا ہے. جبکہ ائمہ ثلاث اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں شفا صرف نفس مبی میں شریک آدمی کو ملتا ہے، امام بخاری اور ائمہ ثلاث کے یہاں. اب اس کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو دو آدمی جب ایک چیز کے اندر شریک ہے اور شریک اپنا حق استعمال کرے کہ بھئی میں شریک ہوں، پارٹنر ہوں، باغیدار ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں خود خرید لوں، تو وہ خود اگر خرید لے اپنا حق استعمال کر لے اور تیسرے نئے آدمی کو خریدنے نہ دے، باہر کے آدمی کو خریدنے کا موقع نہ دے، تو یہ شریک کی شریک سے بیع ہو گئی کہ دونوں ایک چیز میں شریک تھے اور ایک شریک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا شریک اپنا حق استعمال کرے اور حق استعمال کر کے یہ کہے میں خود خرید لیتا ہوں، کسی تیسرے کو میں خریدنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ بے شریک کی شریک سے ہو گئی اور جائز ہو گئی. اور اگر شریک نے اپنا حق حق کے شفا استعمال نہیں کیا تو تیسرے شخص کو اگر بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے، تو اس صورت میں تیسرا آدمی جو خریدے گا تو یہ بیع اس شریک من غیر الشریک کہا جائے گا. تو اگر دو آدمی ایک چیز میں شریک ہے اور ایک شریک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا شریک اس کو خریدنا نہیں چاہتا کہ مجھے اس کے خریدنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے کوئی اس سے رغبت نہیں ہے، تو اب نئے آدمی کو وہ بیچے گا، تو نیا آدمی جب اس کا حق خریدے گا تو بے اس شریک من غیر الشریک کہلائے گا. تو دو صورتیں ہو گئی، ایک بھائی اس شریک للشریک اور دوسری شکل ہو گئی بھائی اس شریک لغیر الشریک. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی شکل جائز ہے. جی
جعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مال من حسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
یہاں جو ہمارے سامنے نسخہ ہے اس میں ہے فی کل مال لم یقسم، اور دوسرا نسخہ ہے فی کل ما لم یقسم. لیکن اس اختلاف کا مسئلے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ دونوں صورت کے اندر معنی ہوتا ہے جائیداد، دونوں ترجمے کے اندر حاصل ترجمہ جائیداد کا نکلتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا عطا فرمایا ہر اس جائیداد کے اندر جو تقسیم کے قابل نہ ہو. تقسیم کے قابل ہونے کا مطلب ہے تقسیم کرنے کے بعد ناقابل انتفاع رہ جاتی ہو. سو جب حد بندی کر دی جاوے اور ہر ایک کا راستہ الگ الگ کر دیا جائے تو اب حق کے شفا باقی رہتا نہیں ہے. جی یہ سب ذیلی عنوانات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو بڑا عنوان آیا تھا کہ عرف کا معاملات کے اندر کتنا اعتبار ہے، اور عرف معاملات کے اندر جس علاقے کے اندر جو رائج ہو اس کا شریعت کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے، اسی بڑے عنوان کے یہ ذیلی عناوین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بیع الارض زمین کی بیع. والدور مکان پلاٹ وغیرہ کی بیع. عروض سامان کی بیع. مشاعا مشترکہ غیر مقسوم جس کو تقسیم نہ کیا گیا ہو. شریک کا شریک کو بیچنا اور شریک کا غیر شریک کو بیچنا یہ تینوں چیزوں کے اندر جائز ہے. یعنی زمین میں بھی جائز, مکان میں بھی جائز, سامان کے اندر بھی جائز. ایسی مشترک جو ناقابل تقسیم ہو وہ شریک کو بیچو یا غیر شریک کو بیچو, دونوں شکل جائز ہے. اس لیے کہ اس طرح بیع کرنے کی لوگوں میں عرف اور رواج عام ہے. اسی عرف اور رواج کے عام ہونے کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کے اندر بیع کرنا جائز اور صحیح ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان اجمعين قال وزن النبي
صلى الله عليه وسلم روایت وہی ہے. الگ الگ استدلال کیے ہیں امام نے. جی. یعنی اس طریق کے اندر یہ لفظ آ گیا فی کل ما لم یقسم. فی کل مال لم یقسم دونوں طرح کے طریق کے اندر الگ الگ الفاظ آئے ہیں لیکن دونوں کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے کہ جائیداد. جی. یہ بھی عرف اور عادت کے ابواب میں سے ذیلی باب ہے. اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ فضولی کی بیع, فضولی کی شیرا جائز ہوتی ہے جبکہ اصیل اصل آدمی اس کو منظور کر لے گئے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی طرف سے بیع کی, دوسرے آدمی کی طرف سے شیرا کیا, پھر جب اس اصل آدمی کو پتا چلا کہ انہوں نے میری طرف سے یہ چیز بیچی ہے یا خریدی ہے اور اس اصل آدمی نے اس معاملے کو منظور رکھا, قبول کر لیا, تو یہ بیع صحیح سمجھی جائے گی. چونکہ عرف کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب آپس کے اندر تعلقات ہوتے ہیں, آپس کے اندر اعتماد ہوتا ہے, تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے خرید لیا کرتا ہے, بیچ لیا کرتا ہے. لہذا اگر عرف اور عادت اس طرح کا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کے لیے آپ کا دوست کھمنڈ لے آئے اور کہے کہ چل بھائی پیسے لا, میں تیرے لیے کھمنڈ لے آیا ہوں, لے بھائی پکڑ یہ پیسے, تو لے ہی آیا تو اب لینا ہی پڑے گا, تیری محبت سر آنکھوں کے اوپر, میں نے تو اجازت دی نہیں تھی لیکن اب تو نے لے ہی آیا ہے تو میں لے لیتا ہوں. ایسا ساتھیوں میں چلتا رہتا ہے. جی.
خرج ثلاثة نفر مكتون فأصابه من مكره فدخلوا في الغار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه.
اب لمبی روایت ہے اور آپ پہلے مشکا شریف میں تو یقیناً پڑھ ہی چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اور بھی کسی کتاب میں پڑھنا ہوا ہو, اسی لیے ترجمہ اور نہایت مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی سفر میں نکلے، یہ امم سابقہ کا واقعہ ہے، امت محمدیہ کا نہیں ہے، پچھلی امت کا واقعہ ہے. زوردار بارش ان کو لگی، دوران سفر زوردار تیز بارش آ لگی. اب تینوں بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدخلوا فی غار، ایک غار کے اندر داخل ہو گئے بارش سے بچنے کے واسطے. فی جبل، پہاڑ کے اندر، یعنی پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس غار میں جا کر کے تینوں ساتھیوں نے پناہ لی کہ ہم تینوں اس غار میں جائیں گے اور بارش سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. جیسے ہی تینوں غار کے اندر گئے اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے، فنحطت علیہم صخرتن، تو ان کے اوپر چٹان گری. ان کے اوپر کا مطلب ہے غار کے دہانے کے اوپر، جس غار کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے، جس غار میں پناہ لی تھی، اس غار میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر اوپر کی طرف سے چٹان آ کر کے رک گئی. اور یہ پہاڑی علاقوں میں بکثرت ہوتا ہے کہ بڑے پہاڑ ہو، پہاڑ میں غار ہو، اور اس طرح کبھی چھوٹا موٹا زلزلہ یا تیز ترار بارش آندھی کے موقع پر پہاڑ کے اوپری حصے سے بڑی بڑی چٹانیں لڑک لڑک کر کے آتی ہے اور اس طرح غار کے دروازوں کے اوپر آ کر کے رک جاتی ہے. اب یہ غار کے دروازے پر بڑی چٹان آ کے رک گئی، تو اس کی وجہ سے یہ تینوں اندر پیک ہو گئے، بالکل بند. اور ایسی بڑی وہ چٹان تھی کہ باہر کی دنیا بھی نظر آنا بند ہو گیا کہ غار کے باہر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اب اندر سے چلاوے کہاں آواز جائے گی، نظر نہیں آتا باہر کیا ہو رہا ہے، تو آواز کہاں جائے گی. اور جنگل بیابان کے اندر کون مدد کرے کہ چلانے کا فائدہ ہوئے، اسی لیے یہ تو برابر کے اندر پھنس گئے. قال فقال بعضهم لبعض، تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموه، تینوں نے دیکھا کہ اپنے تو اب بھائی پھنس گئے اور اب تو جو ہے موت نظر آ رہی ہے، اور یہاں غار کے اندر کوئی مدد کرنے کے لیے آ بھی نہیں سکتا، ہم خود بھی پتھر کو چٹان کو ہٹا نہیں سکتے، چیخ چلا کر کے بھی کوئی مدد نہیں آ سکتی. اب ایک ہی راستہ ہے، جب تمام ظاہری اسباب منقطع تو اب اللہ تعالی کی طرف انابت، یہی ایک ذریعہ باقی رہ گیا. تو کہا بھائی اللہ سے دعا کرو، اور دعا بھی ایسے ویسے مت کرو، آج تک کی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے جو بھی نیک عمل کیا ہو، اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. یعنی آج تک کی زندگی کے اندر کوئی ایک آدھ عمل تو ایسا ہوگا جو اس کے اپنے یقین کے مطابق بہترین عمل ہو، صحیح عمل ہو، ایسا کوئی عمل اپنی زندگی کا یاد کرو، اور اس عمل کے طفیل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے اندر وسیلہ جائز ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری زندگی کے اندر جون سا بھی نیک عمل آپ کو پسند آیا ہو، اس کے طفیل کے اندر آپ میری یہ دعا قبول فرما لیجئے، ایسی وہ دعا کر سکتا ہے. اور اگر کوئی خاص نیک عمل اس کو اپنا یاد ہو تو اس مخصوص نیک عمل کے ذریعے سے بھی دعا کر سکتا ہے، جائز ہے یہ چیز. چلو.
وقال احدهم اللهم ثم أسل السبية وأمري ومرأتي فاحتبست ليلة فجبت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والسبية يتراءون عند رجلينا فلم يزل ذلك تبلي وذأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنه.
اب تینوں نے بالترتیب اپنے نیک اعمال یاد کیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون سا نیک عمل کیا. تو ایک آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا چالو کی، اس کو اپنی زندگی کا ایک نیک عمل یاد آیا، والدین کی مخلصانہ خدمت، اور اس مخلصانہ خدمت کے طفیل کے اندر اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی. فقال احدهم، تین آدمیوں میں سے ایک شخص نے دعا کی، اے اللہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ تھے، دونوں بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، اور میں روزانہ گھر سے باہر نکل کر کے جاتا تھا، جانوروں کو میں چرایا کرتا تھا، اور جانور چرا کر کے میں اپنے جانوروں کو لے کر کے آتا تھا، پھر میں جانوروں کا دودھ نکالتا تھا، پھر دودھ کا بھرا ہوا برتن میں لے کر کے آتا تھا اور میرے والدین کے پاس اس کو لے کے آتا، پھر میرے والدین اس کو پی لیتے تھے. یعنی میری یہ روزانہ کی ترتیب تھی کہ روزانہ صبح کے اندر جنگلات کی طرف نکل جانا، جانوروں کو چرانا، چرا کر کے شام کو گھر لوٹنا، لوٹنے کے بعد جانوروں کا دودھ نکالنا، اور حلاب دودھ سے بھرا ہوا برتن جس کے اندر دودھ دوہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو قوالی کہتے ہیں، جو خاص برتن ہوتا ہے دودھ دوہنے کا. تو کہا میں وہ پورا دودھ سے بھرا ہوا برتن سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، والدین پی لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر دوسروں کو پلاتا ہوں. ثم اسقی سبیت و اہلی و مرأتی، ماں باپ کو پلانے کے بعد پھر میں بچوں کو دودھ پلاتا ہوں، فیملی والوں کو دودھ پلاتا ہوں اور بی بی کو دودھ پلاتا ہوں. دیکھیے ترتیب ومراتی سب سے آخر کے اندر ہے، کہ سب سے آخر میں مسز کا نمبر آتا ہے دودھ پینے کے اندر، اور فرسٹ نمبر والدین کا ہے، پھر بچوں کا، پھر عام فیملی والوں کا، آخر کے اندر بی بی کا. اب صرف عکس مستوی ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا ہے. فاحتبست لیلتن، ایک دن مجھے گھر پہنچنے کے اندر بہت دیر ہو گئی، کہ بہت دیر سے میں گھر پہنچا، یعنی دور کسی چراہ گاہ کی طرف میں نکل گیا، اور دور تک جو ہے جانور چرانے کی وجہ سے گھر پہنچنے کے اندر کافی دیر ہو گئی مجھے. فجئت، گھر پہنچا، معمول کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ کا بھرا ہوا برتن لے کر کے میں پہنچا. فیضہ ہما نا ایمانی، دونوں سو چکے تھے چونکہ کافی دیر ہو گئے، بوڑھے، بڑی عمر کے، ضعیف، کب تک وہ جاگ کر کے انتظار کرتے، دونوں سو گئے تھے. تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں ان دونوں کو جگاؤں، یعنی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں میرے ابا اما کو بیدار کروں، جگاؤں، اچھا نہیں لگا نیند میں سے. اور بچے میرے دونوں قدموں کے پاس شور مچا رہے تھے، یعنی بچوں کو پیاس لگی، بھوک لگی، بھوکے تھے اور میرے ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے، تو بچے آ کر کے میرے پیروں کے پاس شور مچا رہے ہیں، ڈیڈی دودھ پلاؤ، اس طرح وہ چلا رہے میرے پیر کے پاس. فلم یزل ذالک دعبی ودعبہما، میری اور ان کی عادت برابر ایسی رہی، میری اور ان بچوں کی حالت برابر ایسی ہی رہی. ایسی رہی یعنی کیا؟ میں دودھ کا بھرا ہوا برتن لے کے ابا اماں کے بستر کے پاس کھڑا ہوں اور بچے جو ہے میرے پیر کے پاس چلا رہے، برابر جو ہے میری اور ان کی حالت ایسی رہی. میں بھی ایک دم مکم کہ پہلے ابا اماں کو پلاؤں گا، وہاں تک بچوں کو نہیں پلاؤں گا، جو روز مرہ کی میری عادت ہے اسی پر عمل کروں گا. اور بچے بھی مارے بھوک کے برابر چلا رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا رہا. حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئے، اکھی رات گزر گئے، لیکن میں نے بچوں کو، گھر والوں کو، بیوی کو دودھ نہیں پینے دیا، ابا اماں کو میں ترجیح دیا ہوا رہا. یہ عمل اس نے اپنا یاد کیا، اور اس عمل کے واسطے سے اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ آپ جانتے ہیں، انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، میں نے یہ کام محض آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے. وجہ کا مطلب ہے آپ کی ذات کی خوشی کے لیے، کہ اللہ آپ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. ففروج، ہم سے دور کر دیجئے اس مصیبت کو تھوڑا سا، یعنی یہ چٹان نام کی جو مصیبت آ کے پڑی ہے اس وقت پر، جس نے ہماری گار کے دہانے کو بند کر دیا ہے. اے اللہ میرے اس نیک عمل کی برکت سے اس کو ذرا سا تو ہٹا دو، اتنا ہٹا دو کہ ہم کو آسمان نظر آئے، تاکہ باہر کی ہوا بھی اندر آوے جاوے اور ہم کو سانس لینے کے اندر گھٹن نہ ہو، تکلیف نہ ہوئے، اور باہر کا کچھ نظر آوے تو گھبراہٹ اور بے چینی بھی دور ہوئے. اس لیے اللہ آپ اس کو ذرا سا ہمارے اوپر سے پتھر کو ہٹا دیجیے، یہ دعا مانگی. دیکھیے بندہ اللہ تعالی سے جب مانگے نا تو مانگنے کے اندر کمی نہ کرے، لیکن یہ بندے کی کم ظرفی ہے کہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو معمولی اور ناقص مانگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے تو اللہ کی شایان شان حسن زن سے بڑی چیز اللہ سے مانگ لے گئے. اب اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت تو بہت ساری ہے لیکن سب سے جو اعلیٰ قسم کی ہے وہ جنت الفردوس ہی اللہ سے مانگو. کیوں مانگنے میں بکیلی کرے کہ اللہ کچھ نہیں تو جو ہے جنت کے باہر پیسج میں جگہ دے دے، ایسی کئی دعا مانگنے کی ہوئے، ڈائریکٹ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. اب اس نے بیچارے نے عمل صالح کے وسیلے سے دعا مانگی تو کمی کی، کہ بس ذرا سا پتھر ہٹ جاوے کہ باہر کی دنیا آسمان ہم کو نظر آوے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایسی مصیبت کے اندر جب آدمی پھنستا ہے تو نا امیدی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اس نا امیدی میں کیا سوچتا ہے، چلو اتنا بڑا نہیں تو اتنا چھوٹا سا تو ہو جاوے کچھ نہ کچھ. اس طرح ایسے موقع پر پھر وہ آدمی دعا کے اندر کمی کا جو ہے شکار ہوتا ہے اور ایسی معمولی چیز مانگ لیتا ہے مصیبت میں پھنس کر کے. ایسا یہاں ہوا، قال ففرج عنہم، اللہ تعالی نے اس کے اس نیک عمل کی برکت سے اس کی دعا قبول فرما لی اور پتھر ان سے ذرا سا ہٹ گیا اور باہر کی دنیا آسمان نظر آنے لگے، ہوا اچھی آنے لگی، گھٹن دور ہو گئی اور ذرا ان کو اطمینان نصیب ہوا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو نیک عمل اس نے کیا تھا والدین کی خدمت والا, وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا, اللہ اس عمل سے راضی ہوئے. کہ کیسا اس کے اندر نیک جذبہ ہے کہ اپنے والدین بوڑھے ضعیف کمزور ان کو ہی وہ پہلے دودھ پلاتا ہے. یہ خدمت اللہ کے یہاں مقبول ہوئی, اس لیے اس نیک عمل کے واسطے سے دعا قبول ہوئی اور ذرا سا پتھر جو ہے ہٹ گیا. اب یہاں اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بوڑھے ماں باپ تو سو گئے تھے, یہ جو نابالغ معصوم معصوم بچے بھوکے پیاسے چلا اور تڑپ ترس رہے تھے, اس کی اس نے کیوں رعایت نہیں کی؟ یہ علمی اشکال پیدا ہوتا ہے. شرائع کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس موقع پر شرعی حکم یہی تھا کہ ماں باپ کے لیے دودھ ایک برتن میں نکال کر کے رکھ دیتا. روز کی عادت اس کو معلوم ہے کہ ماں باپ کو کتنا چاہیے پینے کے لیے, تو اتنی مقدار میں چاہے ذرا سا اس کے اوپر جائی ماں باپ کے لیے الگ نکال کے رکھ لیتا, اور باقی اپنے بچوں کو جو بیدار تھے بھوکے پیاسے تھے ان کو پلا دیتا. ایسا کیوں کیا اس نے؟ حالانکہ حکم شرعی یہی تھا اس کے لیے ان وقت پر کہ ماں باپ کے لیے دودھ الگ نکال کے رکھ دیتا. وہ تو سو چکے تھے اور بیدار جو بچے تھے بھوکے چلا رہے تھے ان کو باقی دودھ پلا کر کے ان کی بھوک پیاس کی تلافی کر لیتا. دراصل اس کے زام کے اندر کچھ باتیں ہیں. پہلی بات سمجھو, اس نے اپنے گمان کے مطابق ایک ترتیب بنائی تھی, اگرچہ وہ ترتیب خلاف شرع جیسی تھی لیکن اس نے اپنے زام سے ایک ترتیب بنا رکھے دی کہ روز پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلاؤ, پھر بچوں کو پلاؤ, پھر فیملی والوں کو پلاؤ, پھر بیوی کو پلاؤ, پھر خود پیو. ایک اپنے زام سے اس نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی. عام حالات کے اندر تو وہ ٹھیک ٹھاک جیسی تھی لیکن ایسے حالات کے اندر وہ خلاف شرع ترتیب تھی. لیکن اپنے زام سے اس نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی. دوسری بات, کام اس کا صحیح تھا, طریقہ اس نے غلط اختیار کیا. ماں باپ کی خدمت کا جذبہ, کام یقیناً صحیح کام تھا لیکن اس کے لیے جو اس نے طریقہ اختیار کیا وہ غلط کیا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر زیادتی کر کے ان کو بھوکے پیاسے رکھ کر کے ان کو چلاتا اور شور مچاتا ہوا رکھ کر کے اس نے جو یہ حرکت کی یہ یقیناً غلط کام کی طریقہ اختیار کیا. تیسری بات, اس کا یہ کام, اس کا طریقہ, یہ ترتیب سب غلط رہی لیکن غلبے حال کی وجہ سے ہوئے. اس وقت وہ مغلوب الحال تھا اور غلبے حال کیا تھا؟ والدین کی محبت اور اطاعت کا غلبہ, والدین کی محبت اور اطاعت کا غلبہ. تو یہ مغلوب الحال تھا اس وقت کے اوپر, اور جب آدمی مغلوب الحال ہوتا ہے اور ایسا موقع کہ والدین کی محبت اور اطاعت اس کے ذہن کے اوپر غالب آئی تھی, تو مغلوب الحالی کی وجہ سے اس کی یہ غلط ترتیب غلط طریقہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے. یقیناً اللہ کے یہاں یہ قابل معافی معاملہ سمجھا جائے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. پانچویں بات یہ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی ناواقفیت سے یوں سمجھے کہ یہ شرعی حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو اللہ معاف کر دیں گے. ناواقفیت ہے اور سمجھے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اچھی نیت سے, تو یقیناً ناواقفیت میں جو اس نے غلط کام کیا نامناسب طریقہ اختیار کیا اللہ اس کے اوپر اس کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر واقف ہو شریعت کے قانون سے اور واقفیت کے باوجود وہ اگر ایسا کام کرے گا تو پھر تو اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہوگی. یہ آدمی جاہل بیچارہ, توحید تو چرواہا ہے اور جاہل ہے, شریعت سے نا واقف ہے, اور نا واقفیت کے اندر اس نے ایک طریقہ غلط اختیار کیا. نیت بہت اچھی تھی, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی محبت اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا, اسی لیے اس نے یہ جو غلط طریقہ غلط ترتیب اپنائی, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اس لیے یہ اس کا عمل اچھے جذبے, اچھی نیت, اچھے ارادے سے تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل مقبول اور اس کے اوپر ذرا سا پتھر چٹان ہٹ گئی اور باہر کی دنیا ان کو نظر آئی. جی
قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي فأشددني حبي دون النساء فقال لا تنع عبادنا حتى تؤتيها مئة دينار حتى جمعتها فلم أقعد بين رجليها قالت اتق الله ولا تشق الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا خرجة قال فخرج عنه ثلثين.
اب دوسرے آدمی کا نمبر آیا کہ وہ اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. دوسرا آدمی کہنے لگا دعا میں, اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت محبت رکھتا تھا ایک عورت سے جو میری چچا کی لڑکیوں میں سے تھی, یعنی میری چچا زاد بہن تھی اور اس سے مجھے بہت محبت تھی. کا اشدی ما یحب الرجل النساء, اس کاف کو بعض نے زائدہ قرار دیا ہے, نے محبت کے اندر شدت کی تشبیہ اس کو قرار دیا ہے کہ اے اللہ آپ جانتے تھے کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا جو میری چچا کی لڑکیوں میں سے تھی, چچا زاد بہن تھی, ایسی مضبوط مجھے اس سے محبت تھی جیسے کہ کوئی مرد اب کسی عورت سے محبت کرتا ہو. یعنی ایک مرد کو کسی عورت سے جو سب سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے, ایسی اعلیٰ اور انتہائی درجے کی محبت مجھے اس سے لگی ہوئی تھی. فقالت, اب وہ بھی جو ہے میری محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگی, لا تنال ذاک منہا حتی تعطیہا مئۃ دینار, تو اس چیز کو پا نہیں سکے گا یہاں تک کہ سو دینار تو مجھے دے دے وے. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والمسيرة والدرجة الرفيعة باسم مقام محمد الذي أعدته تو محبت کا نتیجہ کہ اس نے اس کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس عورت نے کہہ دیا کہ پہلے 100 دینار چکاؤ تو میرے ساتھ تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو فَسَعَيْتُ فِيهَا 100 دینار اس کو دینے کے لیے میں نے بہت محنت کی کوشش کی حَتَّى جَمَعْتُهَا یہاں تک کہ میں نے وہ 100 دینار جمع کر لیے اخباروں میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کوئی چور پکڑا گیا جوان جوان لڑکے کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اچھی ڈگری والے چوری محض کرتے ہیں عیاشی کے واسطے مسلمان بھی پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی مجھے میری گرل فرینڈ نے کہا کہ چلو اپنے کو فلاں جگہ ٹور پہ جانا ہے تو پیسے نہیں ہیں تو میں نے یہ چوری کی اور چوری اس لیے کی کہ تاکہ ہم دونوں گھومنے پھرنے جاویں ایسے واقعات آتے ہیں اخباروں کے اندر تو کہا میں نے اس کا اس تقاضا پورا کرنے کے لیے محنت کی یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے فلما قعدت بین رجلیہا سو جب میں پیسے چکانے کے بعد اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کے اندر بیٹھا یعنی گناہ کرنے کے واسطے قالت اس وقت چچازاد بہن نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر تو اللہ سے ڈر یعنی جس وقت کے اوپر عین میں اس کے ساتھ خواہش پوری کرنے جا رہا تھا اسی وقت پر اس نے جو ہے اللہ سے ڈرنے کی بات مجھے کہی اب کس اخلاص کے ساتھ اس لڑکی نے کہی ہوگی کہ اس کے دل کے اوپر وہ بات لگ گئی وَلَا تَفُدَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ اور مہر کو تو مت توڑ مگر اس کے حق کے مطابق مہر سے مراد ہے پردے بکارت کہ تو پردے بکارت کو مت توڑ مگر شرعی حق کے مطابق یعنی نکاح کر نکاح کے بغیر تو اس کو مت توڑ زنا کے ذریعے گناہ کے ذریعے سے حرام طریقے سے بس اس کی نصیحت میرے دل پر اثر کر گئی فَقُمْتُ اسی وقت میں کھڑا ہو گیا وَتَرَقْتُهَا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ جا تو تیرے رستے میں میرے رستے اور میں نے بعض دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ 100 دینار جو دیئے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے دے دیئے پھر واپس اس کا مطالبہ نہیں کیا فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ جو کام کیا محض آپ کی رضا کے واسطے کیا آپ کی خوشنودی کے واسطے کیا یعنی زنا سے جو میں نے اپنے آپ کو بچایا تو محض آپ کے ڈر سے آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے خاطر فَفُرُجْ عَنَّا فُرْجَا اے اللہ آپ ہمارے اوپر سے اس پتھر کو ذرا سا دور کر دیجئے ہٹا دیجئے ہم لوگ اس وقت پر مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں قال ففرج عنہم الثلثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سناتے ہوئے فرمایا کہ اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور 2 ثلث چٹان دروازے کے اوپر سے ہٹ گئے اور اب باہر کافی کچھ زیادہ نظر آنے لگا، باہر کی ہوا اور زیادہ آنے جانے لگی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں کھلا تھا کہ یہ تینوں باہر نکل کر کے آگے جا سکے، اتنا ابھی کھلا نہیں تھا، چونکہ دو سلس کھلنے میں تینوں کا باہر نکلنا بھی ناممکن تھا. ابھی ضرورت تھی کہ چٹان اور کھسکے اور ہٹے اپنی جگہ سے، تو یہ باہر نکل کر کے جا سکتے ہیں. جی.
وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أستغلق أيهم بكرمي قرة فأعتيته فأبى ذلك أن يأخذه وعملت من ذلك الخرق فزرعته حتى اشتريت منه نخلا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت إلى تلك الأمر وراعيها فقال تستهزئ بي قال قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنها.
اب تیسرے کا نمبر آیا کہ تیسرا آدمی اپنا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے واسطے سے دعا کرے. تو تیسرے نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اجیر مزدور کو اجرت پر بلایا. فرق ایک پیمانہ ہے، تین سا کے بقدر اس کے اندر ہوا کرتا ہے. کہا کہ میں مکئی کے ایوس کے اندر میں نے اس کو اپنے یہاں اجرت کے اوپر بلایا. اس نے کام کیا، کام سے فارغ ہو گیا، جانے لگا. فاتی تو میں نے مکئی اس کو دی، بھائی یہ تیری اجرت کی مکئی لے جا. تو فا با ذالک یا خزا، اس نے منع کیا، نہیں ابھی مجھے نہیں لینا ہے. منع کیا نے وہ تو چلا گیا غائب، کہاں گیا وہ بھی پتا ہی نہیں. دوسرا دن، مہینہ، دو مہینے ہو گئے، وہ تو آتا ہی نہیں، کہاں چلا گیا. فامت الى ذلك الفرق، تو وہ جو مکئی چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، میں نے اس کے اندر تصرف کیا، میں نے اس کے اندر جو ہے بڑھانے کی اس کو کوشش کی. بس یہ لفظ ترجمۃ الباب سے مربوط ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے پوری روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے آئے. یہاں کیسے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا؟ یہ جو مکئی تھی، یہ مکئی تھی اس مزدور کی، چونکہ اس نے جو کام طے ہوا تھا وہ کام پورا کر دیا، لہذا وہ اس مقدار جو اجرت کی تھی اس کا مستحق بن گیا. تو حقیقت کے اندر اس مکئی کا مالک وہ مزدور ہو گیا، لیکن وہ تو چلا گیا. اب جو مستاجر تھا، اس مستاجر نے مکئی کے مالک اجیر کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کیا کہ چلو اس مکئی کو جو ہے کام میں لگاؤ اور اس کو بڑھانے کی فکر کرو، اس کو زیادہ کرنے کی فکر کرو. تو یہ مستاجر جو ہے، یہ اجیر کی جو مکئی اس کے پاس تھی، اس میں اس اجیر کی اجازت کے بغیر اس نے تصرف کیا. اور جب وہ اجیر آیا کچھ عرصے کے بعد اور اس کو بتایا گیا، تو اس نے اس کو برقرار رکھا، جائز قرار دیا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط والی عبارت. فزرعته، میں نے تو اس کو کھیتی میں لگا دیا، وہ ایک مکئی جو تھی نا کھیتی کر ڈالی. جاؤ شریف لے جاؤ.